الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، آپ کی خدمت میں حیات المسلمین کی رو نمبر 23 کا بیان ہو رہا ہے. اس کے آخر میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شکر کی فضیلت اور شکر کی حقیقت بیان فرمائی ہے. تاکہ ہم اور آپ اللہ تعالی کی عطا کی ہوئی ان گنت اور بے شمار نعمتوں پر شکر کرنے والے بنے. اور یوں کبھی کبھار تو سبھی شکر ادا کر لیتے ہیں، یا کسی بڑی اور غیر معمولی نعمت ملنے پر شکر ادا کر لیتے ہیں، لیکن عام حالات میں شکر کرنے والے بندے بہت کم ہیں. جس کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو مقام شکر حاصل کرنا ہے، اور مقام شکر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم شکر کرنے کے عادی بنیں، ہماری پختہ عادت بن جائے شکر ادا کرنے کی. ہم بہت ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مستحضر رہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد رہیں، ذہن نشین رہیں اور ان پر دل و جان سے شکر ادا ہوتا رہے، اسے کہتے ہیں مقام شکر، جس کو حاصل کرنا ہے. یہ کس طرح حاصل ہوگا اس کا ذکر ان شاء اللہ تعالیٰ آخر میں آئے گا. گزشتہ منگل کو شکر کے فضائل بیان کرنے سے پہلے بندے نے عرض کیا تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رو کے شروع میں شکر کی حقیقت بھی بیان فرمائی ہے، صبر کی حقیقت بھی بیان فرمائی ہے. لہذا شکر کی تعریف اور شکر کی حقیقت پہلے تازہ ہونی چاہیے. جب وہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے تو پھر انشاءاللہ اس کے فضائل و برکات بھی اور اس کے فوائد بھی انشاءاللہ سمجھنا آسان ہوگا. مقصود اصلی مقام میں شکر حاصل کرنا ہے تو اس کا طریقہ بھی انشاءاللہ بیان ہو جائے گا. حضرت نے جو شکر کی تعریف فرمائی ہے اور شکر کی حقیقت بیان فرمائی ہے اس میں تین باتیں بنیادی ہیں. جو شخص تین باتوں کو اپنے عمل میں لے لے گا اور تین چیزوں کو اپنے اندر جمع کر لے گا تو اس کو شکر کی حقیقت حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. ان تین باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہر شخص اپنے دل میں اس حقیقت کو جمائے اور اپنے ذہن میں بٹھائے اور اس بات کو ذہن نشین کرے کہ مجھے جتنی بھی نعمتیں حاصل ہیں چاہے وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی میرے ذات کے ساتھ خاص ہوں یا دوسروں کے ساتھ میں ان نعمتوں کے استعمال کرنے میں شریک ہوں یہ محض اور محض اللہ تعالی کی طرف سے. ان نعمتوں کے ملنے میں میری کسی صلاحیت کا قابلیت کا استعداد کا میری عقل کا میری سمجھ کا میرے تجربے کا کوئی دخل نہیں. جسے اردو میں کہتے ہیں چھپر پھاڑ کے نعمت ملی, بس یہ سمجھے کہ جو نعمتیں مجھ کو ملی ہوئی ہیں دین کی یا دنیا کی ظاہر کی یا باطن کی انفرادی یا اجتماعی وہ سب چھپر پھاڑ کر اللہ پاک نے محض اپنے فضل سے میرے استحقاق کے بغیر عطا فرمائی. اور یہ نعمتیں اتنی ہیں کہ میں شمار نہیں کر سکتا. خود اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرما دیا تو اب کون شمار کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو تو نہیں کر سکتے. یہ بالکل ایک حقیقت ہے, 100% یہ بات درست ہے. اس وقت ہم جتنے بھی یہاں موجود ہیں یا دنیا میں جہاں جہاں جو جو حضرات یہ بیان سن رہے ہیں سب اس بات کا اقرار کریں گے کہ ہمیں اس وقت اتنی نعمتیں حاصل ہیں کہ ہم سوچنا چاہیں تو ان کو سوچ نہیں سکتے, شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے. اتنی اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو نعمتیں دے رکھی اور وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی. بس ہم اس حقیقت کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور اس بات کو اپنے دل میں جما لیں. ہر وقت یہ بات ہمارے ذہن میں پختہ رہے کہ جتنی بھی نعمتیں اللہ پاک نے دے رکھی ہیں, ماضی میں دی تھیں وہ بھی, جو حال میں ملی ہوئی ہیں وہ بھی, جو آئندہ ملیں گی وہ بھی, محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے, ان کی مہربانی سے ہے, ان کے کرم سے, ان کی عطا ہے. میرا اس میں کوئی کسی چیز کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ شکر کی پہلی اہم بات ہے. دوسری بات شکر کے لیے ضروری ہے کہ جب اللہ پاک اتنے بڑے محسن ہیں, اتنے بڑے مہربان ہیں اور اتنی ان گنت اور بے شمار نعمتیں انہوں نے ہم کو دے رکھی ہیں, تو پھر ان سے بڑا ہمارا کوئی محبوب نہیں ہونا چاہیے. ان سے بڑھ کر ہمارے نزدیک کوئی محبوب نہیں ہونا چاہیے. ان نعمتوں کا تقاضا یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں, اور ہماری نظر میں ان سے بڑھ کر ہمارا کوئی اور محبوب نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ان کے برابر کوئی نعمتیں دینے والا ہے ہی نہیں. انسان کی یہ فطرت ہے کہ جو اس پر احسان کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہے. انسان کی یہ فطرت ہے کہ اس پر جو احسان کرتا ہے تو یہ بندہ اپنے محسن سے محبت کرتا ہے. اگر محبت نہیں کرتا ہے تو یہ احسان فراموش ہے, نالائق اور نااہل ہے. ورنہ فطرت کا تقاضا یہ ہے, دیر شکر کا بھی تقاضا یہ ہے کہ جب اس نے ہم کو اتنی ساری نعمتیں دی رکھی ہیں اور روز بروز دے ہی رہے ہیں, اور دنیا کی نعمتیں ہی ہم سے شمار نہیں ہوتی, آخرت کی نعمتیں نہ معلوم کتنی ہوں گی, وہ بھی انشاءاللہ ملیں گی, کیونکہ ایمان تو اللہ پاک نے دے دیا, وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آخرت کی نعمتیں بھی ضرور ملیں گی انشاءاللہ تعالی. تو بس اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہمارے نزدیک کوئی محبوب نہیں ہونا چاہیے. یہی ہمارے دین و ایمان کا بھی ہم سے تقاضا ہے, مطالبہ ہے, اور اس شعر کا ہمیں مزداق ہونا چاہیے کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے, یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے, یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. اور فارسی کا شعر ہے, نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاکت غصب, سر دوست سلامت کہ تو خنجر آزمائی. کہ میرے آقا, دشمنوں کو بھی یہ نصیب نہ ہو کہ آپ اپنے تلوار کی دھار سے ان کو قتل کریں. ہم غلاموں کے سر حاضر ہیں, ان پر اپنی تلوار چلا کر دیکھ لو کام کرتی ہے یا نہیں کرتی. وہ عاشق تو یہ کہے گا اپنے محبوب کے بارے میں. لہذا جب اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہمارا کوئی محبوب نہیں تو بس پھر جان و دل قربان. ایک بھوک سے دل میں اٹھتی ہے, ایک درد سے دل میں ہوتا ہے, یہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک بھوک سے دل میں اٹھتی ہے, ایک درد سے دل میں ہوتا ہے, میں رات کو اٹھ کر روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے کے لیے رات کو اٹھنا بھی آسان ہوتا ہے. اور یہ محبت پیدا ہوتی ہے نعمتوں کے استحضار سے. جتنا کسی کے ذہن میں نعمتوں کا استحضار ہوگا, جتنا کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرے گا, اتنے ہی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے گی, اور جتنی محبت بڑھے گی تو پھر تیسری حقیقت بھی اس کے اندر منتقل ہوگی. شکر کی جو تیسری بات ہے جو اہم اور ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ پھر اس کا دل یہ چاہے گا کہ یہ ساری نعمتیں جو اللہ پاک نے دے رکھی ہیں اس میں یہ ان کی مرضی کے مطابق استعمال, یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کروں, ان کی نافرمانی نہ کروں, ان کی تابع داری کروں. یہ تین باتیں کسی میں جمع ہو جائیں تو سمجھو اس کو شکر کی حقیقت حاصل ہو گئی اور اس کو شکر کی دولت نصیب ہو گئی. پھر سمجھ لیں اچھی طرح سے. نمبر ایک, ہر شخص یہ اپنے دل میں اس بات کو جمائے کہ جتنی بھی نعمتیں مجھے حاصل ہیں, اختیاری ہوں یا غیر اختیاری, انفرادی ہوں یا اجتماعی, سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے محض اس کے فضل سے مجھ کو ملی ہوئی ہیں, میری کسی قابلیت لیاقت کا اس میں کوئی دخل نہیں. اور چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر ہیں, مجھے ملی ہوئی ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر میرا کوئی محسن نہیں، کیونکہ انہوں نے میرے بغیر کسی غرض کے محض اپنے فضل سے مجھے عطا فرمائی ہے. ذرا دوسری بات یہ آنی چاہیے کہ پھر اس کی نظر میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہ ہو، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی اور کی محبت نہ ہو. اور جب یہ دو باتیں ہوں گی تو تیسری بات خود بخود اس کے ساتھ آ جائے گی کہ پھر ان المحب لمن یحب یطیعو، کہ محبت کرنے والا محبوب کی تابے داری کرتا ہے. لہذا تیسری بات یہ ہے کہ بھائی جتنی نعمتیں مجھے اللہ پاک نے دی ہیں بس اب ان کا تقاضا یہ ہے کہ بس میں ان کو ان کے حکم کے مطابق استعمال کروں، جہاں ان کا حکم ہو استعمال کروں، جہاں وہ منع کر دیں وہاں باز رہوں. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لو کہ بس میں ان کا مکمل تابے دار بن کر رہا ہوں، ان کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤں، جن کاموں سے انہوں نے منع کیا ان سے دور رہوں، جن باتوں حکم دیا ہے ان میں لگا رہوں. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو شکر کی تعریف ہے اور شکر کی حقیقت ہے جس میں تین باتیں آپ کے سامنے بیان ہوئی ہیں، ان میں بھی اصل چیز پہلی والی ہے، اصل بات پہلی والی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ کو ملی ہوئی ہیں میرے بغیر کسی لیاقت کے، اور وہ نعمتیں اتنی ہیں کہ میں شمار نہیں کر سکتا. لیکن اصل شکر یہ ہے. پھر جب یہ آدمی کے دل میں یہ بات جم جائے گی، بیٹھ جائے گی، تو خود بخود اس سے محبت دل میں پیدا ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی. اس کی ایسی مثال ہے جیسے کہ کوئی شخص فرض کرو ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن وہ ہمارا انتہائی ہمدرد اور بھائی خواہ، اگر ہمیں پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ خود بخود پیسے بھیج دیتا ہے، کھانے کپڑے کی ضرورت پیش آتی ہے تو کھانے کپڑے کا بندوبست کر دیتا ہے، کہیں سفر پہ جانا پڑتا ہے تو خود بخود اعلیٰ سے اعلیٰ سواری کا انتظام کر دیتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو عمدہ سے عمدہ علاج کا انتظام کر دیتا ہے کون پتہ نہیں. اور کوئی اور مصیبت آ جاتی ہے تو فوراً ہی اس مصیبت سے نجات کا انتظام کر دیتا ہے، ہر آڑے وقت میں کام آتا ہے، رات کو 2 بجے بھی اس کو بلاؤ تو حاضر. اور ایسی ایسی بیماریوں، پریشانیوں، تکلیفوں ہر ساتھ میں کہ اپنے بھی بھول جائیں وہ یاد رکھے. اگر کوئی کسی کے ساتھ ایسا احسان کرے گا تو اس کے دل میں اس کی محبت آئے گی نہیں آئے گی، وہ چاہے گا بھائی کون ہے وہ جو اتنا میرا محسن ہے، اتنا میرے ساتھ سلوک کرتا ہے، اتنا میرے ساتھ خیر خائی کرتا ہے، ہر آڑے وقت میں وہ میرے کام آتا ہے، اپنے بھی کام نہیں آتے جتنا وہ میرے کام آتا ہے، ہر مشکل میں میرے سامنے اس کی مدد موجود رہتی ہے، تو حیران رہتا ہے کہ کون ہے بھائی اتنا میرے ساتھ سلوک کر رہا ہے، اتنا ہمدردی کر رہا ہے، تو خود بخود اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائے گی. اور محبت پیدا ہونے کے بعد اگر اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ کہے بھائی ذرا سے میرا کام کر دینا، تو کہنا مانے گا نہیں مانے گا، وہ کہے گا نہیں یار ایک کام کیا تو 10 بتا، میں تیرا غلام. تو یہاں سمجھ لو کہ اللہ پاک جب اتنی نعمتیں دے رہے ہیں اور ہر آرے وقت میں اللہ پاک ہی ہمارے کام آتے ہیں، ہر بیماری میں، ہر پریشانی میں، ہر دشواری میں، ہر تکلیف میں، ہر حادثے اور سانحے میں وہی ہمارے مددگار ہیں، وہی ہمارے کام بنانے والے ہیں، وہی ہماری مصیبتیں دور کرنے والے ہیں، وہی ہماری پریشانیاں ختم کرنے والے ہیں، تو بھائی خود بخود ان کی محبت دل میں ہونی چاہیے. جبکہ یہ محبت ہمارے دین و ایمان کا تقاضا ہے اور ان کا ہم سے مطالبہ ہے کہ تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، تو ضرور ان کی محبت دل میں ہونی چاہیے، ضروری ہے. اور محبت کی محبت کی محبت کا اثر یہ ہے کہ جہاں بھی محبت ہوتی ہے وہاں پہ تابع داری خود بخود ہوتی ہے. جس آدمی کو محبت ہوتی ہے اسے کہنا مانتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے بڑھ کر تو سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی تابع داری, ان کے مقابلے میں آدمی اتنی تابع داری نہیں کر سکتا جتنی کہ اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے. تو اصل چیز ہے نعمتوں کا استحضار. یہ ہے بھائی شکر کی حقیقت. اور نعمتوں کا استحضار کبھی کبھار تو سبھی کر لیتے ہیں, یہ بھی شکر ہے. اور اس میں استحضار کرنے میں اس میں بھی ثواب ملے گا, اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن ہمارے دین میں جو مطلوب اور مقصود ہے وہ ہے مقام شکر حاصل کرنا, کہ ہر مسلمان مرد عورت پکا سا شکر کرنے والا بنے. شکر کرنے کی اس کے اندر عادت پڑ جائے. یہ تین باتیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ اس کی عادت میں پڑ جائیں. ان تینوں باتوں کا اس کے اندر خیال پکا ہو جائے تو جب اس کی عادت پختہ ہو جائے گی تو اسے کہیں گے یہ مقام شکر پر فائز ہو گیا. مقام شکر جس کو حاصل ہوتا ہے جس کو نہیں حاصل ہوتا اس میں فرق ہے. ایک دو مثال سے میں واضح کروں گا انشاءاللہ. ایک مثال تو یہ ہے کہ جو مقام شکر پر فائز ہو جاتا ہے وہ ہر وقت اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گھومتی رہتی ہیں. ہر وقت اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد رہتی ہیں. چھوٹی چھوٹی نعمتیں بھی اس کو یاد رہتی ہیں, بڑی بڑی نعمتیں بھی اس کو یاد رہتی ہیں. بس اس کی نظر کے سامنے بس سمجھو نعمتوں کی ریل چل رہی ہوتی ہے اور وہ ان نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر, نعمتوں کو سن سن کر, نعمتوں کو استعمال کر کر کے بس اپنے آپ کو شکر سے عاجز پاتا ہے کہ اللہ آپ کی تو نعمتیں مجھ پر اتنی برس رہی ہیں اور آپ نے اپنی نعمتوں میں اس طرح مجھے غرق کیا ہوا ہے کہ میں سے تو شکر بھی نہیں ادا ہوگا. لیکن اس کو ہم وقت نعمت ہی نعمتیں یاد آئیں گی, یاد آتی رہیں گی اس کو, اور وہ زبان سے بھی الحمدللہ 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 کہتا رہے گا اور دل سے بھی الحمدللہ کہے گا, اس کا دل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا رہے گا اور پھر اس کے لیے نافرمانی کرنا مشکل ہو جائے گا. اور ہو جائے گی تو بہت ہی شرمندہ نادیم ہوگا اور فوراً توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے گا. لیکن جو مقام شکر پر فائز نہیں ہوگا اس کو اتنی نعمت یاد نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کوئی بڑی نعمت اس کو ملے گی تب تک الحمدللہ سبحان اللہ بھائی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ نعمت دی. وہ جو دن رات صبح شام تک جو ہزاروں نعمتیں اس کے علاوہ اس کو حاصل ہیں ان کا کوئی خیال نہیں ہے کیوں؟ شکر کرنے کی عادت نہیں ہے. شکر کی حقیقت اس کے اندر راسخ نہیں ہے, مضبوط نہیں ہے, اس کے اندر کچی ہے, ناقص ہے. تو اس ناقص شکر کی وجہ سے بس کوئی کوئی نعمت اسے یاد آتی ہے, کبھی کبھی کوئی نعمت یاد آتی ہے, ورنہ عام حالات میں اس کو نعمتیں یاد نہیں رہتی. اچھا اس کا پھر ایک نقصان بھی سامنے آتا ہے کہ وہ پریشان رہتا ہے, بس اس کو مصیبتیں زیادہ نظر آتی ہیں, تکالیف اس کو زیادہ محسوس ہوتی ہے. یہ دیکھو مقام شکر پر فائد نہ ہونے کی وجہ سے ایک فرق تو یہ ہو گیا. دوسرا فرق یہ ہے کہ عین تکلیف کے وقت بھی, عین حادثے اور پریشانی میں بھی اس کو نعمتیں یاد رہیں گی اور تکلیف اس کو اس کے مقابلے میں معمولی اور ہلکی محسوس ہوگی. یہ بھی مقام شکر کا ایک فائدہ ہے. جس کی ایک مثال میں نے گزشتہ منگل کو حضرت لقمان علیہ السلام کی بیان کی تھی کہ کس طرح انہوں نے کڑوا خربوزہ خوشی خوشی کھا لیا, اور جب آقا نے پوچھا تو کھا کے جس ہاتھ سے ہمیشہ میٹھی چیزیں کھائی تھیں اگر ایک کڑوی چیز بھی مل گئی تو کیا ہوا, تو ان کو اس کڑوا خربوزہ کھانے میں اس کی ہزاروں میٹھی چیزیں کھانا یاد رہا اور وہ کڑوا خربوزے نے کو اس نعمتوں نے ہلکا کر دیا اور قابل برداشت کر دیا. تو جو بھی مقام شکر پر فائز ہوگا تو اس کو عین تکلیف میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار اور انگنت نعمتیں سامنے رہیں گی, اور وہ ان کی وجہ سے اس کے لیے اس تکلیف کو برداشت کرنا آسان ہوگا. جس کا حاصل یہ کہ مصیبتیں بھی مقام شکر پر فائز ہونے والے کے لیے ہلکی ہو جائیں گی. یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی آسان ہو جائے گا. نعمتوں کے استحضار کی وجہ سے اور استحضار نعمت کی عادت ڈالنے کی وجہ سے اس کے لیے بیماریاں پریشانیاں تکالیف بھی ہلکی ہو جائیں گی. مقام صبر بھی اس کے لیے آسان اور مصیبت بھی ہلکی, اور مقام شکر پر فائز ہونے کی بنا پر راحت ہی راحت. اس کے لیے میں اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو واقعہ سنایا تو واضح کرتا ہوں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بہت ہی مہربان اور شفیق استاد تھے حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو دار العلوم دیوبند میں تھے اور اکابر علماء دیوبند میں سے ہیں, اور ہمارے حضرت کے بڑے شفیق استاد تھے اور حضرت ان کی خدمت میں اکثر جاتے آتے رہتے تھے. تو حضرت ان کا واقعہ سناتے ہیں, اور وہ دیوبند میں میاں صاحب کے نام سے مشہور تھے. میاں صاحب, ان کو میاں صاحب کہتے تھے سب. تو حضرت فرماتے ہیں ایک دفعہ میاں صاحب بیمار ہو گئے اور بخار آ گیا. جب مجھے پتہ چلا تو میں حضرت کی بیمار پرسی کرنے کے لیے گھر پر حاضر ہوا. جب اندر گیا تو دیکھا کہ حضرت چرپائے پر آرام فرما ہے اور بخار نہایت شدید ہوا ہے, اتنا شدید ہے کہ نیم بے ہوش ہے اور جسم جو ہے آگ کی طرح تپ رہا ہے. جب ذرا حضرت کو افاقہ ہوا تو میں نے سلام کیا اور پوچھا حضرت کیسی طبیعت ہے, تو حضرت کا جواب سنا. حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے میرے ہاتھ صحیح ہیں, اللہ کا شکر ہے میرے پیر صحیح ہیں, اللہ کا شکر ہے میری آنکھیں صحیح ہیں, اللہ کا شکر ہے میرے کان صحیح ہیں, اللہ کا شکر ہے دل دماغ صحیح ہے, گردے صحیح ہیں, وہ ذرا سا بخار ہے. ذرا سا بخار ہے. تو یہ ان کے مقام شکر و فائز ہونے کی وجہ سے یہ حضرت کا جواب ہے. ان عین سخت بخار کی حالت میں بھی پہلے نعمتیں گنوا رہے ہیں, پھر کہہ رہے ہیں ذرا سا بخار بھی. اور جو مقام شکر فائز نہ ہوگا وہ اس کا الٹا کہے گا. اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو تو ذکر ہی نہیں کرے گا, وہ ہائے مر گیا, اس کمر نے تو میرا بالکل ہی بیڑا غرق کر دیا, یہ تو کمر ٹوٹ گئی, میرا تو برا حال ہو گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بس شکوا شکوا رونا ہی رونا. دیکھو مقام شکر حاصل نہ کرنے کی صورت میں یہ کیفیت ہے, اور یہ عام کیفیت ہے ہمارے اندر, کہ ہمارے اندر عام طور پر صورت حال یہی ہوتی, کوئی حادثہ ہو گیا کوئی سانحہ ہو گیا تو سارے نعمتیں بھول جائیں گے جو کہ اس وقت بھی یقیناً حاصل ہیں, بلکہ اس بیماری کی وجہ سے اور مزید نعمتیں بھی ہمیں حاصل ہیں کہ اللہ پاک نے ڈاکٹر دیا ہے, دوا دی ہے, تسلی دینے والے ہیں, خدمت کرنے والے ہیں, طبیعت پوچھنے والے ہیں, ہمدردی کرنے والے ہیں, کتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں جو اس بیماری کی وجہ سے من جانب اللہ ملی ہیں. نہ ان کا استعداد, نہ دیگر نعمتیں جو پہلے سے حاصل ہیں ان کا کوئی استعداد, بس رونا ہے تو بخار کا رونا ہے, بیماری کا رونا ہے, کسی کا انتقال ہو گیا تو بس اس کی رونے کی تسبیح. ہمارے حضرت نے بھی اپنے ایک موقع پر اسی بات کی تلقین فرمائی حضرت اخیر عمر میں طرح طرح کے عوارض حضرت کو لاحق ہو گئے تھے، کمزوری بہت زیادہ تھی، دل کی بھی تکلیف تھی، اور انہی دنوں کسی دوا کے ریئیکشن کی وجہ سے حضرت کے جسم پر آبلے پڑ گئے تھے، بڑے بڑے آبلے پڑ گئے تھے پورے جسم پر. ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ یہ آبلوں میں ایسی جلن ہوتی ہے جیسے بڑے بڑے انگاروں میں جلن ہوتی ہے. رنجی مفتی صاحب کیسے اس تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں؟ یہ تو ہر کے سناقت سے اس کی تکلیف برداشت میں نہیں ہوتی، چیخے مارتا چلاتا ہے، حضرت تو خاموش ہیں. متعدد تکلیف جمع، دل کی تکلیف بھی. پھر ساتھ ایک اور سانحہ پیش آ گیا کہ حضرت کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا ذکی کیفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اچانک دل کے اٹیک میں انتقال ہو گیا، اس کی بھی خبر حضرت کے پاس آ گئی. وہ کتنے غم جمع ہیں، کتنے صدمات جمع ہیں، مگر حضرت نے بس ایک ہی بات فرمائی کہ اللہ اس تکلیف کی نعمت کو، صدمے کی نعمت کو آفت کی نعمت میں بدلتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ لوگ ہیں جب کوئی پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، حادثہ ہوتا ہے، سانحہ ہوتا ہے، تو اس کو الٹا سوچتے ہیں، اس لیے ان کی مصیبت 1% ہوتی ہے، بڑھ کر 100% ہو جاتی ہے. لوگوں کا طریقہ الٹا ہے، سیدھا طریقہ سے لوگ مصیبت کو سوچتے نہیں ہیں جس سے کہ وہ ہلکی ہو جائے، معمولی ہو جائے. فرمایا کہ سیدھا طریقہ یہ ہے کہ اس غم رنج میں، صدمے میں، اس کے بش اس پہ جو بھی ہے اسے نائلہ پڑھ لو، بے شک اس کے بعد پہلے جو نعمتیں اس وقت حاصل ہیں پہلے ان کو شمار کرو اور انہیں یاد کرو، تو وہ نعمتیں تو اس وقت بھی اتنی ہیں کہ علی سے شروع کریں گے تو یا تک بھی نہیں پہنچیں گے، ختم ہی نہیں ہوں گی. جس کنارے سے سوچنا شروع کرو گے اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ملے گی، آخر تک پہنچ ہی نہیں سکتے. ایک نعمت کے بعد دوسری، دوسری پھر تیسری، بس ان گنت نعمتیں نعمتیں. تو ان نعمتوں کو پہلے سوچو، پھر اس کے بعد سوچو کہ یہ جو تکلیف ہے یہ اس کے مقابلے میں کیجیے تو 99 نعمتیں ہوں گی، ایک تکلیف ہوگی. اور یہ ہمیشہ جو چاہے اس کا حساب کر کے دیکھ لے، ہر شخص اس کے جب چاہے تجربہ کر کے دیکھ لے کہ عین تکلیف کے وقت بھی جو نعمتیں حاصل ہیں انہیں شمار کرے، اور تکلیف کو شمار کرے تو 1% اور 99% کا فرق نکلے گا انشاءاللہ تعالی. یعنی نعمتیں اس وقت بھی زیادہ ہوں گی اور مصیبت، بیماری، پریشانی، حادثہ، سانحہ، تکلیف اس کے مقابلے میں 1% ہوں گی. تو جب سیدھا سوچے گا تو جب اتنی نعمتیں اپنے اوپر موجود پائے گا تو وہ تکلیف اس کے لیے خود بہت کڑوا خربوزہ پھر میٹھا ہونا ہی ہونا انشاءاللہ. پھر حضرت میاں صاحب کا جواب بالکل سمجھ میں آ جائے گا. تو صحیح طریقہ یہ ہے بیماری اور پریشانی کے سوچنے کا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہلے سوچو، اپنے جسم میں جو ہو کتنی نعمتیں، جسم میں باہر کتنی نعمتیں، اندر کتنی نعمتیں، گھر میں کتنی نعمتیں، گھر سے باہر کتنی نعمتیں. وہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، نعمتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. اور پھر انفرادی نعمتیں الگ ہیں، پھر اجتماعی نعمتیں الگ ہیں جنہیں کوئی شمار ہی نہیں. اس کا سوچنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ صدمہ، وہ بیماری، وہ نقصان، وہ تکلیف ہلکی ہو جائے گی. مقام شکر کا دیکھو کتنا بڑا فائدہ ہے. اور ہم سوچتے ہیں الٹا، اس لیے کہ ہمیں مقام شکر کی ہوا ہی نہیں لگی، ہم تو شکر بھی نہیں کرتے اللہ ماشاء اللہ، یعنی جس طرح شکر ادا کرنا چاہیے وہ بھی ہم سے نہیں ہوتا، تو ہم الٹا سوچتے ہیں. وہ الٹا یہ کہ بس بیماری ہی یاد رکھتے ہیں، مصیبت ہی کو بس یاد رکھتے ہیں، اسی کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں. جو غم صدمہ لائق ہو گیا بس وہی سوچتے رہتے ہیں، وہی اسی میں غور کرتے رہتے ہیں، وہی سناتے رہتے ہیں. جہاں بیٹھیں گے اپنے غم کی داستان سنائیں گے، جہاں بیٹھیں گے اپنے پریشانی سنائیں گے، جہاں بیٹھیں گے بس رات دن اسی میں، تو وہ 1% بیماری 100% بن جاتی ہے. اور آدمی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بس دنیا میں مجھ سے بڑھ کر کوئی مصیبت زدہ نہیں ہے، دنیا میں مجھ سے بڑا کوئی پریشان نہیں ہے، بس پھر تو بے صبری بے صبری ہوگی، ناشکری ناشکری ہوگی. اتنا فرق ہے دیکھو، لہذا صبر کا بیان کرنے کا مقصد بھی حضرت کا یہ تھا کہ مقام میں صبر حاصل کریں، اور شکر کے بیان کرنے کا مقصد بھی ہے کہ مقام میں شکر حاصل کریں. جب مقام میں شکر حاصل ہو جائے گا تو پھر سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو، ایک طرح غم ہے تیرے نہ ساز کو، یہ ہوگا بھائی. سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو، ایک طرح غم ہے تیرے نہ ساز کو. وہ جو سینکڑوں غم ہے وہ ختم ہو جائیں گے، اس کی جگہ نعمتیں ذہن میں آ جائیں گی. ارے غم رہے گا اللہ پاک راضی ہیں نہیں، وہ کام کرو جن سے اللہ پاک راضی ہیں، ان کاموں سے بچو جن سے اللہ پاک ناراض ہے. تو آزاد فوراً غم ہے دو جہاں سے، سبحان اللہ، آزاد فوراً غم ہے دو جہاں سے، تیرا ذرہ غم اگر آتا ہے. اور مقام شکر مل جائے، مقام صبر مل جائے، تو وہ دنیا اور آخرت کے سارے غم ختم، سارے پریشانیاں ختم. ختم کا مطلب یہ نہیں کہ آئیں گی نہیں، پیش نہیں آئیں گی، یہ نہیں ہے، مطلب ہلکی ہو جائیں گی، ان پہ صبر کرنا آسان ہو جائے گا، اور مزید شکر کی توفیق ہوگی. شکر کی توفیق ہوگی کہ وہ جو مصیبت ہے وہ بھی تو نعمت ہے. جو بھی صدمہ، جو بھی غم، جو بھی رنج، جو بھی تکلیف مومن کو آتی ہے، وہ صورتاً مصیبت ہوتی ہے، حقیقت میں وہ بھی نعمت ہوتی ہے. تو جب مقام شکر پر فائز ہوگا تو وہ اس کو بھی تو نعمت سمجھے گا، اور یہ بھی سمجھے گا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور محبوب کی طرف سے جو کچھ بھی آئے وہ محبوب ہی ہوتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا فارسی کا شعر فرمایا، اس کو میں اردو میں خلاصہ بتاتا ہوں. ایک شخص اپنے محبوب کی تلاش میں سرگردان اور حیران پریشان کہ کہیں میرا محبوب ملے تو میں اس سے ملوں، اس سے ملاقات کروں، اس کے ہاتھ چوموں، اس کی خدمت کروں. بڑے عرصے سے اس کی تلاش میں تھا، اچانک کسی نے آ کر اس کو پیچھے سے دبوچ لیا، ہاتھوں پر اس نے جناب آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے اور اس کو زور سے بھیجا تو اس کی ہڈی پسلی برابر ہونے لگی. وہ ہائے ہائے کرنے لگا، کون ہے کون ہے، مر گیا، میں تو مر رہا ہوں. کنکھیوں سے اس نے دیکھا گیا تو وہی محبوب ہے جس کی تلاش میں تھا. وہ کہتا ہے اور دبا بھائی، وہی نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے. یہ دل کی حضرت ہی حال ہے. یہ تو کہتا ہے مر رہا ہوں مر رہا ہوں، بھائی کون ہے، بھائی کون ہے، اتنے زور سے مجھے بھیج دیا. جب دیکھا کہ محبوب دبا رہا ہے تو ارے بھائی تیرے پہ تو میں قربان، اور دبا. پہلے بھی تو دبا رہا تھا جب تو تکلیف ہو رہی تھی، اب کیوں مزہ آ رہا ہے؟ اس لیے کہ محبوب ہے وہ. تو اللہ والوں کو تکلیف ان کو بھی آتی ہے، مگر وہ سمجھتے ہیں کہ آقا کی طرف سے، ہمارے مولا کی طرف سے ہیں، ہمارے محبوب کی طرف سے ہیں، تو بس وہ ہمارے حق میں خیر سراپا خیر ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی مقام شکر نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ آفیت نصیب فرمائے، اور شکر کی حقیقت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اچھا بھائی آپ صبح ذرا بیٹھے رہو، یہ آج تازہ تازہ مسواک آئی ہیں، وہ ابھی خدمت میں پیش کرنی ہے، لیکن اس کی فضیلت سمجھ لو پہلے. مسواک کے سنت ہونے میں دیکھو شبہ ہی نہیں ہے، سب کو معلوم ہے کہ مسواک کرنا سنت ہے، اور صرف وضو میں نہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مواقع ہیں جس کے اندر مسواک کرنا مسنون یا مستحب ہے. تو مسواک کی فضیلت یہ ہے، ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی مسواک کر کے وضو میں مسواک کر کے نماز پڑھے تو اس کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے. ویسے بغیر مسواک کے پڑھے تو ایک گنا تو ثواب ملتا ہی ہے، 10 گنا بھی. حضور کی امت کی خصوصیت ہے کہ ان کو ہر نیکی پر 10 گنا ثواب ملتا ہے، لیکن مسواک کر کے نماز پڑھے گا تو 70 گنا اس کو ثواب ملے گا. اس لیے جہاں تک ہو سکے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. دوسرے مولانا نے مسواک کے فضائل بھی، مسواک کے فوائد بھی بیان فرمائے کہ مسواک کے بڑے فوائد ہیں. چنانچہ لکھا ہے کہ اس کے 70 فائدے ہیں، ان میں ادنا فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت آدمی کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے. تو یہ مسواک آئی ہیں تو لے لیں، مگر قدر کے ساتھ لیں، شکریہ کے ساتھ لیں، اور اس کی عادت کرنے کی عادت ڈالیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا. دھکم دھکا نہ ہو بھائی، اچھا آرام آرام سے لے لینا، کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے. اللہم لک الحمد لا نوسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد.
لا نسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ یا اللہ ہم کو مقام شکر نصیب فرما. یا اللہ ہم کو اور تمام حاضرین کو اور تمام حاضرات کو اپنے رحمت سے، اور جہاں جہاں مسلمان خواتین و حضرات یہ بیان سن رہے ہیں سبھی کو یا اللہ مقام شکر نصیب فرما، مقام صبر بھی عطا فرما، مقام شکر بھی نصیب فرما. یا ارحم الراحمین، نعمتوں کی حقیقت مستحضر کرنے کی توفیق عطا فرما، حقیقت شکر بھی ہم کو نصیب فرما. یا اللہ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما، اور ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور ہر بھلائی عطا فرما، ہر شر اور ہر برائی سے پناہ عطا فرما. یا اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی سب ہم کو عطا فرما، ہماری اولاد و نسل کو عطا فرما، ہمارے سارے احباب و متعلقین کو عطا فرما، اور جن چیزوں سے حضور نے پناہ مانگی ہم سب کو، ہماری اولاد و نسل کو، ہمارے سارے احباب و جملہ متعلقین اور سارے اساتذہ کرام کو، ان سے اپنی پناہ عطا فرما. یا اللہ ان سب سے اپنی پناہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، ہمارے سب کی تمام نیک حاجتیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، امين برحمتك يا رب.